بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 جون سن 2006 مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے اپنے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ تغابن کی ابتدائی 4 آیات کا مطالعہ کرایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے ہم نے سورۃ تغابن جو 28 پارے کی ایک صورت ہے ایمان کے موضوع پر نہایت جامع مقام ہے یہ قرآن مجید کا اس کا مطالعہ شروع کیا تھا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج بالعموم مسلمانوں میں ایمان اور یقین کی جڑیں جو ہیں وہ ہل چکی. بہت سے سوالات ہیں جو ذہنوں میں سر اٹھاتے ہیں. مسلمان ہی کیوں پست ہیں اور وہ جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، جنہیں اللہ کا دشمن کہتے ہیں، جنہیں ہم گمراہ کہتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن ہیں، وہ پھل پھول رہے ہیں، لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے. اس سے غیر شعوری طور پر ہمارے اپنے ایمان اور یقین کی جڑیں بھی ہلنے لگتی ہیں، مزبہل ہونے لگتی ہیں، اور وہ اسلام کے جو ہم سنتے آئے کہ اسلام قرآن اور سنت سے عبارت ہے، اطاعت رسول اور اسوہ رسول پر مشتمل ہے، اس پر سے کچھ اعتبار اٹھتا جاتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہوش ربا ترقی ہے وہ بھی مغرب میں ہو رہی ہے، اس سے بھی نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں، مزید مروبیت میں اضافہ ہوتا ہے. امریکہ اور یورپ یہ عالمی قوتیں، ان کا روب، ان کی دھاک ہمارے دلوں پر بیٹھتی ہے غیر شعوری طور پر. اور اس سائنسی ترقی کے جلاؤ میں کفر و الحاد اور فحاشی اور عریانی کا جو سیلاب چلا آ رہا ہے، ہم مرغوب ذہنیت کے ساتھ اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں غیر شعوری طور پر کہ یہ درست ہے، اسی میں خیر ہوگا، نو انسانی کے لیے شاید اسی میں بھلائی ہے، شاید ترقی کی یہی علامات ہیں، انسانی ارتقاء کے یہ مظاہر ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور اپنی دینی اقدار، اپنی مذہبی بنیادیں، اساسات دین، انہیں ہم غیر شعوری طور پر ترک کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ہر ایسے دانشور کی بات پر ہم اس کی طرف لپکتے ہیں جو مغربی افکار کو پروموٹ کرنے کا کسی نے کسی ذریعے سے سبب بن رہا ہو. جو اپنے افکار عالیہ سے مغربی طرز فکر اور طرز معاشرت کو سند جواز بخش رہا ہو، جو علم و بیان اس کی ساری صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہو، یہ الحاد اور مادہ پرستی اور یہ جو مغربی طرز فکر اور طرز معاشرت ہے اس کو جواز بخشنے کے لیے، اس کے لیے گنجائش نکالنے کے لیے، تو کان زیادہ ادھر کو جھکتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ایسے دانشور خم ٹھونک کر میدان میں آ چکے ہیں کہ جو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روشن خیالی اور رفع درواداری کے وہ تصورات جنہیں در حقیقت امریکہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے، جو یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے، اور یہ بات کوئی راز نہیں ہے، یہ کہاں سے الفاظ آ گئے روشن خیالی اور اس کے حوالے سے حکومت کا ایک خاص رخ، جس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ رقص و سرود اور موسیقی کو عام کیا جائے، ہاں درس قرآن پر پابندی ہونی چاہیے، کسی تعلیمی ادارے میں اگر درس قرآن دینا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، ایسی محفلوں کی اجازت ہے، بے حیائی اور عریانی کا سیلاب جو ہے اس کے دروازے سارے کھول دیے جائیں، تو اسی کا نام روشن خیالی ہے، اسی کا نام رواداری ہے۔ یہ جو سارے تصورات وہاں سے آ رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کرنے والے الیکٹرانک میڈیا پر ہمارے ایسے نام نہاد دانشور، اس سب کا بھی ایک اثر غیر شعوری طور پر دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر پڑتا ہے، اور عام لوگ انتشار فکری میں مبتلا ہیں، اصل اسلام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یا علماء جو ہیں روایت پرست جو اسلاف سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، یا یہ لوگ جو اس ساری مغربی تہذیب کو جواز بخش رہے ہیں ان کے لیے لچک اور گنجائش نکال رہے ہیں اسلام کے اندر، یہ جو ہے یہ زیادہ صحیح تصور پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ جو ایک انتشار فکری ہے جس میں آج پورا معاشرہ گرفتار ہے، نتیجہ کیا ہے کہ ایمان و یقین کی جو تھوڑی بہت پونجی پہلے تھی بھی وہ بھی شدید خطرے سے دوچار۔ قرآن مجید میں ایک اصول بیان ہوا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، وہ لوگ کے جو بعد میں کتاب کے وارث بنتے ہیں، انبیاء اور رسولوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو لوگ آتے ہیں، ان کے ایمان و یقین کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں، سب سے بڑا سبب خود دینی طبقے، علماء کے طبقے کی اپنی بے عملی، ان کے اندر علماء سوء کی اکثریت کا ہو جانا، خود ان کے اندر دنیا داری اور مفاد پرستی کا آ جانا، یہ عام لوگوں کے لیے اس کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مظاہر ہیں، جو دین کے سب سے بڑے رکھوالے ہیں وہی دین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو اس کی زد کہاں پڑتی ہے، وہ ایمان اور یقین اس کی جڑیں کھوکھلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ معلوم نہیں جو کچھ ہم کہتے سنتے آئے ہیں حق بھی ہے کہ نہیں ہے، یا حق تو وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ جو بات کرے وہ آج کا سب سے بڑا حق ہے۔ یہ ہے ایک مسئلہ جس سے اس وقت ہم دوچار ہیں، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، لیکن یہ ساری صورتحال اصل میں اس وقت جو شدت اختیار کر گئی ہے، تو یہ وہ دجالی تہذیب اور دجالی فتنہ ہے جس کی خبر اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے، اور اس وقت جیسے کہ احادیث میں آیا ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر سلگتے ہوئے انگاروں کو برداشت کرنا اور ان کو تھامے رکھنا۔ ہر چہار طرف سے ایمان و یقین پر اتنے حملے ہوں گے کہ اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا، کفر کی قوتوں کا، طاغوتی قوتوں کا اتنا غلبہ، علمی برتری ان کی ہے، ٹیکنالوجی کی برتری ان کی ہے، تہذیب و تمدن اندر سے چاہے کھوکھلا ہو لیکن نظر کو تو خیرہ کرتا ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹے رگ جو نگ ہیں یہ تو وہاں جا کے پتہ چلیں گے نا جب آپ اس معاشرے میں جائیں گے، دور سے تو بڑی چمک دمک ہے، نگاہیں چکا چوند ہو رہی ہیں، یہ اتنے حملے ہوں گے، اس مختلف انداز سے ہوں گے کہ ایمان پر قائم رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ جبکہ مسلمان کا اگر کوئی تغرا امتیاز بنتا ہے تو وہ صرف ایمان اور یقین ہی اس کی اصل پونجی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کچھ نہیں، کوئی بس نہیں۔ ایمان و یقین سے محروم ہو گیا تو اس کے اندر کوئی خوبی اب باقی نہیں رہی۔ بحیثیت مسلمان جو اس کا امتیازی وصف تھا وہ یہ کہ اس کا اسباب پر یقین نہیں ہوتا، مسبب الاسباب پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ، یہ ایمان و یقین۔ وہی زائل ہو جائے تو پھر کیا فرق رہ گیا، پھر تو معاملہ مسلمان کا وہ ہوتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکام ترین اور آخرت میں بھی ناکام۔ اسی لیے اقبال نے بھی زور دیا تھا اسی پر، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ یقین، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ وہ یقین آئے گا کہاں سے، وہ تو بڑا مشکل ہے، بڑی کوشش کر کے دیکھتے ہیں تو ادھر سے ایک ریلا آتا ہے حالات کا، ادھر سے ایک جھکڑ چلتا ہے۔ اس یقین کے لیے بنیاد، اس کا سورس، اس کا منبع، مولانا ظفر علی خان نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا تھا کہ وہ جنس نہیں ایمان، یہ اجناس کی طرح کی کوئی کموڈٹی نہیں ہے ایمان، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ اس کا اصل منبع قرآن مجید، اللہ کا کلام، اسے پڑھیں، اس میں غور کریں تو پھر وہ ایک یقین جو ہے پختہ ہوتا ہے انسان کے ذہن و قلب کے اندر، وہ راسخ ہوتا ہے۔ جتنا اس پر غور کریں، اسے توجہ سے پڑھیں، اس میں غور و فکر، تدبر، تذکر، اس پہلو سے قرآن کا مطالعہ ہو تو سب سے بڑا سورس یہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر ایک سلیم الفطرت انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ہی دل کی آواز، اندر سے گواہی اٹھتی ہے کہ یہ حق ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اہل عرب کے لیے ایک اضافی معاملہ بھی تھا، اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے وہ عاجز آ جاتے تھے، اور وہ قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھی مخالف کیوں نہ ہوں، قرآن کو سن کر بے اختیار زبان سے نکلتا تھا، دل میں تو آتا ہی تھا، کبھی کبھی زبان سے بھی ٹپک پڑتا تھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسانی کلام نہیں، ہمیں اس کی فصاحت و بلاغت کا تو وہ احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ عربی ہماری اس طرح سے زبان نہیں ہے، اس کی باریکیوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ سمجھ سکتے تھے اور اس کے آگے عاجز تھے، اتنے عاجز تھے کہ قرآن نے ان کے سامنے اتنا بڑا چیلنج رکھا تھا کہ ایک سورت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ اس لیے کہ عورتوں کو اعتراض سوچتا نہیں تھا، تو کہتے تھے کہ یہ ہم تو نہیں مانتے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اگر یہ اعتراض اس کے اندر کوئی بھی وزن ہے، اس کا بڑا آسان حل ہے، تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے، ایک سے ایک بڑا شاعر، خطیب، فصاحت و بلاغت کی چوٹیوں پر فائز، سبا معلقہ، خانہ کعبہ کی دیوار پر وہ قصیدے لٹکا دیے جاتے تھے ہر سال، جو ٹاپ کا شاعر ہوتا تھا جس کا قصیدہ، اس کے اعتراف میں بقیہ شاعر اس کے سامنے جھک جاتے تھے اور اس کا قصیدہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے شاعر موجود ہیں اور تمہیں زبان دانی پہ اتنا ناز ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ عربوں کے علاوہ ہمارے سوا بقیہ پوری دنیا جو ہے وہ گونگی ہے، انہیں بولنا ہی نہیں آتا، انہیں نطق کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو آسان سا حل ہے کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، چلو سورہ کوثر جیسی صورت بنا کر لے آؤ۔ عاجز، جرأت نہیں کر سکے، حالانکہ چیلنج یہ تھا کہ چاہے تمام جن و انس جمع ہو جائیں تب بھی نہیں لا سکتے، کر لو کوشش کر کے دیکھ. تو ایک تو وہ تھا کہ انسان اس کے سامنے عاجز آ جاتا تھا اور ماننے پر مجبور ہوتا تھا کہ یہ شہنشاہ ارض و سماوات کا کلام، اور دوسرے جو اس کا مضمون ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے دل گواہی دیتا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا. واقعتاً یہ مطابق فطرت ہے، اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ واقعی اسی بادشاہ ارض و سماوات کا کلام ہے جو خالق ہے اور رب ہے ہمارا. اس کا ایک لیول ہے، اس میں جو انداز ہے اور پھر اس کے مضامین فطرت سے اتنے ہم آہنگ، اور وہی ایمان کی بنیاد بنتی ہے جب اندر سے گواہی ملتی ہے کہ ہاں وہ ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس کی ایک ایک آیت اس کی نشانی ہے. اور جتنا غور کریں گے اتنی عظمت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا. تو اسی نسبت سے میں نے سورۃ تغابن کا انتخاب کیا کہ ہم اس کا مطالعہ کریں. ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی بہت جامع سورت ہے یہ. پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا مکی سورتوں میں ایمانی مباحث بڑی تفصیل سے بیان ہوئے. ویسے بھی مکی قرآن پورے قرآن مجید کا 2/3 ہے، 2/3، اور اس کا سب سے بڑا حصہ ایمانیات ہی کی مباحث، بلکہ کل کہنا چاہیے پورا مکی قرآن ایمانیات سے بحث کرتا ہے. اور مدنی قرآن میں بھی وہ مضامین آئے ہیں، لیکن مدنی قرآن میں اور موضوعات بھی آئے، شریعت ہے، احکام ہے، حلال حرام ہے، مسلمانوں کے فرائض منصبی ہیں، عملی رہنمائی ہے، منافقین کے معاملات زیر بحث آئے، ان کی سازشیں، ان کی سوچ، ان کا طرز فکر. لیکن مدنی صورتوں میں ہی یہ صورت تغابن ہے جس میں وہ تفصیلی مباحث جو ایمان کے تھے ان کا خلاصہ آ گیا، بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، بڑی جامعیت کے ساتھ. پہلے صورت میں وہ ایمانیات تینوں جو ہیں، توحید، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت. قرآن مجید ان ایمانیات کو خود کیسے بیان کرتا ہے، کیسے پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے یہاں پر سورۃ تغابن. اور پھر ایمان کی دعوت، یہ حقائق ہے. میں پچھلی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن جس ایمان کی بات کرتا ہے وہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کا تعلق حقائق سے نہ ہو، عقل سے نہ ہو، فطرت سے نہ ہو. محض ایک عقیدے کی پوٹلی بنا کر انسان اپنے دماغ کے گوشے میں رکھ لے کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کو عقل کے ترازو پر پرکھنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، اس پر گفتگو ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، یہ تو میرا عقیدہ ہے بھائی. نہیں، ایمان تو نام ہے کائنات کے ابدی حقائق کا، جو علم ہے، حقیقی علم، اس کو ماننے. یہ تو الٹیمیٹ ریئلٹیز کا علم، یہ جو الٹیمیٹ کوسچن انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کا حتمی یقینی قطعی جواب ہے، اور اس جواب کی اصل تصدیق تو اندر سے ابھرتی ہے کہ ہاں یہ حق ہے. اور پھر جب زبان سے بھی انسان تصدیق کرتا ہے تو اب وہ صاحب ایمان ہو گیا. تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے جو خبریں دی ہیں کائنات کے ابدی حقائق کے بارے میں، ان کو ماننے کا، ان کی زبان سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. یہ اقرار باللسان ہے، اور جو دل سے گواہی ابھرتی ہے کہ ہاں یہی حق ہے، یہ تصدیق بالقلب. تو پہلا رکوع جو ہے اس میں ایمانیات ثلاثہ اور پھر ایمان کی دعوت، اور دوسرے رکوع میں ایمان کے نتیجے میں انسان کے رویے میں، اس کی سوچ میں، اس کے طرز عمل میں جو فرق واقع ہونا چاہیے، جو منطقی نتیجہ ہے ایمان کا، اسے کھول کر بیان کر دیا بڑی عمدگی سے. اور جس میں اصل میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ترازو پر تولیں، ہماری سوچ میں، ہمارے طرز عمل میں، رویے میں یہ تبدیلی فرق واقع ہوا، نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں، پھر تشویش ہونی چاہیے کہ وہ ایمان ابھی تک صرف نو کے زبان پر ہے، دل میں نہیں اترا، اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ آخرت میں جو ایمان معتبر ہوگا وہ تصدیق قلبی والا ہے. اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کے حال کو, میں اور آپ نہیں جانتے. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں, ظاہراً بڑا متقی اور پرہیزگار ایک شخص بنا پھرتا ہو اور اندر سے جو ہے وہ ایمان و یقین سے محروم ہو, لبادہ اڑا ہوا ہو, بے شمار صورتیں آپ کو ملتی ہیں. ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے جانچنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ مجبوری نہیں ہے, وہ جانتا ہے. تو وہاں پر فیصلے ایمان وہی معتبر ہوگا جو یقین قلبی والا ہے, اور وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ قرآن سے. تو دوسرے رکوع میں اس کا معیار دے دیا تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پرکھ کر پھر اس رخ پر بڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس پر گفتگو ہو چکی ہے. ہر شے اپنے وجود سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے, وہ سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہو, وہ درخت کا ایک پتہ ہی کیوں نہ ہو, وہ گھاس کا ایک تنکا ہی کیوں نہ ہو, کہ میرا پیدا کرنے والا, میرا خالق, میرا صانع وہ ایک ذات کامل ہے. اس کی قدرت کسی حد و حساب میں نہیں ہے. علی کل شیء قدیر, کائنات کا ہر ہر ذرہ جیسے ایک آرٹ کا نمونہ ایک ہو, بہترین ماسٹر پیس, وہ نمونہ خود اپنے وجود سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا جو پینٹر, میرا جو مصور ہے وہ اپنے فن میں ماہر ہے, وہ کامل ہے اپنے فن میں. اسی طریقے سے اس کائنات کی ایک ایک شے اپنے خالق کے اس کمال کا اعتراف کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ہر شے زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا خالق, میرا صانع, میرا موجد, میرا پیدا کرنے والا وہ ذات کامل ہے, علی کل شیء قدیر ہے. اور پھر جب پوری کائنات پہ آپ غور کرتے ہیں کہ ایک قوت ہے, ایک ارادہ ہے, ایک اختیار ہے, وہ ایک ہی ہے جو سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, تو وہ بکل شیء علیم بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ بغیر علم کے آپ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ جتنا غور کریں گے اس کی صفات اور زیادہ نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آئیں گے. لہ الملک ولہ الحمد, بادشاہی اسی کی ہے. یہ دونوں اعتبارات سے مفہوم ہے. حقیقتاً بھی کل اختیار اس کائنات پر اس کا ہے, بیدہ الملک, اس کے دست قدرت میں ہے پوری کائنات, اس کا پورا نظام وہ چلا رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, تدبیر امر وہ کر رہا ہے. یہ سورج, چاند, ستارے اور یہ گلیکسیز اور بڑے بڑے سورج ستارے سب اس کے کنٹرول میں. اسی طریقے سے یہ ہواؤں کا چلنا, وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, درخت کا ایک پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کے علم میں ہے. کوئی شے وقوع پذیر نہیں ہو سکتی اس کی اجازت کے بغیر. یہ کنٹرول کا عالم ہے. لہ الملک, وہی ہے بادشاہ حقیقی, اختیار کل اسی کا ہے. اور اس میں دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اخلاقاً بھی اسی کو, واحد ہستی وہی ہے جسے اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ بادشاہی کرے اس کائنات پر. جب خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, وجود بخشنے والا وہ ہے, تو پھر صرف اسی کا اختیار ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, اور حمد بھی, تمام تعریفیں, تمام شکر, تمام خوبیاں بھی اسی کی. آپ کسی درخت کی تعریف کریں گے, اصل تعریف اللہ کی ہو رہی ہے. آپ کسی پھول کو دیکھ کر کہیں گے سبحان اللہ, تو اصل میں پھول کی جو نزاکت اور اس کی شگفتگی اور خوش رنگی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا, کہ اوصاف حمیدہ کا مظہر. تو لہ الملک و لہ الحمد, حمد اور تعریف اور شکر بھی صرف اسی کے لیے. اخلاقاً بھی اسی کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے, کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ تعریف کا سزاوار ٹھہرے, مستحق ٹھہرے. اور عملاً بھی اس کائنات کی ہر ہر شے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے. ایک ایکسیپشن ہے, وہ آگے آ رہی اگلی آیت میں, وہ مضمون آئے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور یہ آیت مکمل ہو رہی ہے اس پر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. غور کرو مظاہر فطرت میں اس کی بے پناہ قدرت کا تمہیں اندازہ ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا یہ علم ہمارا سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے, اتنی ہی عقل ننگ ہے, اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ سر جھکتا ہے اس کی عظمت کے سامنے, آج خود جھکتا ہے. کوئی قدرت کا ٹھکانہ ہے؟ ہم تو ناپ ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے. سوائے اس کے کہ ایک بات کہہ دیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, فعال لما یرید, جو ارادہ کرے اسے پورا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں اس کی. هو الذی خلقکم, پہلی آیت میں تو اللہ کا تعارف ہو گیا جس پر سے تمہارا یقین اور اعتبار جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے. آفاقی آیات آفاقی میں غور کرو, ایک ایک چیز تمہیں اللہ کی گواہی دیتی نظر آئے گی, اس کی صفات کا عکس تمہیں ہر شے میں ملے گا. ہاں, دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے, حیوانوں کا سا نہ دیکھو, بکری اور کتے کی طرح مت دیکھو, انسانوں والا دیکھو. عبرت نگاہ, جس سے انسان دیکھ کر ایک نتیجے تک پہنچتا ہے, حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. هو الذی خلقکم, وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. یہ انہی الٹیمیٹ کوسچنز کا جواب ترتیب سے آ رہا ہے. اللہ کون ہے؟ وہ جو کسی نے کہا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, اور جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کائنات کی ہر ہر شے تو اللہ کی گواہی دے رہی ہے, اور تم پوچھتے ہو اللہ کون. تمہارے اپنے وجود کا ایک ایک سیل اللہ کی گواہی دے رہا ہے. تمہارا اپنے وجود کے اوپر اختیار ہی نہیں ہے, تمہارا وجود اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قواعد اور ضوابط کا پابند ہے. یہ دل کی دھڑکن ہو, یہ خون کی گردش ہو, یہ نظام تنفس ہو, نظام انہضام ہو, اس کو کنٹرول تم کر رہے ہو یا وہ کر رہا ہے؟ اس کے قاعدے قوانین اس نے بنائے ہیں کہ تم نے بنائے؟ تو پھر تمہارے لیے یہ سوال کہ وہ اللہ کون ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر ہر شے اس کی تسبیح میں مشغول ہے اور اس کی حمد کر رہی ہے. هو الذی خلقکم, اب رہے تم خود, تم کون ہو؟ هو الذی خلقکم, تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے. وہ خالق ہے, وہ اللہ جس نے زمین و آسمان پیدا کیا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, ہاں یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کے انکاری ہیں, ناشکرے ہیں, اللہ کے وجود کے منکر ہیں, اور تم ہی میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان لانے والے ہیں, اعتراف کرنے والے ہیں کہ وہی ہمارا مالک ہے, وہی خالق ہے, ہم اس کے بندے ہیں. اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب یہاں وہ ایکسیپشن آ گئی کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار اصل میں دیا ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا کر اور اس کو غلط استعمال کرتا ہے. اختیار دیا ہے, اسی اختیار کا ذکر قرآن مجید میں اور مقامات پر ہے. تبھی تو ہم امتحان گاہ میں ہیں, ہمارا امتحان ہو رہا ہے, کچھ اختیار ہے جس کی بنیاد پر امتحان ہو رہا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا, ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ, اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, سارے اس کے مطیع فرما بردار, جیسے یہ پوری کائنات اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے اور اللہ کی تسبیح میں اور تحمید میں لگی ہوئی ہے, ایسے بھی انسان بھی کرتا. اسے یہ اختیار ہی نہ دیا گیا ہوتا کہ وہ اللہ کا اور رب کا انکار کر سکے اور ناشکرے پن کا مظاہرہ کر سکے, لیکن یہ اختیار دیا, ایک مقصد کے تحت دیا. تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اختیار کو استعمال کر رہے ہیں لیکن صحیح رخ پر، جو حقائق ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں، ان کا اقرار کرتے ہیں، ان پر یقین ہے۔ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اسی میں امپلائیڈ ہے یہ کہ یہ اصل میں اختیار جو دیا گیا وہ امتحاناً ہے، اور اس امتحان کا پھر نتیجہ بھی کہیں ظاہر ہونا ہے۔ ہماری یہ زندگی جو ہے اس دنیا میں، کیونکہ ایک زندگی اور بھی ہے جو قرآن کہتا ہے وہ بڑی یقینی ہے، اتنی ہی یقینی ہے جیسے تمہیں یقین ہے کہ کل صبح تم نے بیدار ہونا ہے، اسی طریقے سے اور جیسے آج رات سونا ہے اور صبح بیدار ہونا ہے، اسی طرح ایک روز موت کی نیند سو گے اور آنکھ کھلے گی تو میدان حشر میں کھلے گی، دوسرے عالم میں کھلے گی۔ لیکن یہ جو زندگی جس سے گزر رہے ہو یہ ایک وقفہ امتحان، اور اس میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے کچھ اختیار دے کر۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، دیکھتا ہے۔ کتنا ربط ہے ان آیات میں اور کتنی معنویت ہے کہ اختیار دے کر اللہ تعالیٰ نے شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا، بے لنگر کے جہاز، شتر بے مہار، جو چاہو کرو اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا ہو، بس ٹھیک ہے اختیار دے دیا، بس دے دیا، اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج نہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اسی دیکھنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے کہ اس کو تم نے استعمال کیسے کیا، اس اختیار کو، اما شاکر و اما کفورا، کون سے رستے پر چلے، رب کی بندگی کے رستے پر یا جو تمہارا اور رب کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان اس کے پیچھے چلے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنا جو ہے بامانی ہے کہ کوئی نتیجہ پھر نکلے گا، تمہارے اس امتحان کا بھی کوئی نتیجہ بالآخر نکلنے والا ہے، کوئی نگران ہے جو تمہارا جائزہ لے رہا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ کامیاب ہو یا ناکام۔ خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، یہ پرپزفل کریشن ہے۔ اس میں اصل میں جو نگیشن ہے وہ اس تصور کی ہے جو اس سے پہلے بھی رہا اور آج بھی ہے کہ کچھ دیوی دیوتا ہیں، انہوں نے اپنے کھیل اور تفریح کے لیے یہ بساط زمین کی بچھائی ہے، ایک مخلوق پیدا کی ہے جو آپس میں لڑتی بھڑتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتی رہتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو کر آپے سے باہر بھی ہو جاتی ہے، اور چھوٹی بات پر ناراض ہو کر بھی غصے میں آپے سے باہر ہو جانے والی، یہ جو ایک مخلوق ہے اس کے شب و روز کا مشاہدہ اپنی تفریح گاہ کے طور پر کیا جا رہا ہے، تصور یہ تھا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا، بالحق ہے، یہ ایک پرپز فل با مقصد تخلیق ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اچھا اس کے با مقصد ہونے میں تم خود مشاہدہ کر سکتے ہو کہ اس کائنات کی، اس زمین کی ہر ہر چیز با مقصد ہے، ایک گھاس کا تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے، اور یہ تو فیکٹ ہے کہ سائنسی علم جتنا آگے بڑھ رہا ہے پتہ چلتا ہے کہ فلا مرض کے علاج کے لیے فلا چیز کا زہر جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، فلا حشرات الارض، وہ جو کیڑا مکوڑا جس کو ہم سب سے حقیر اور بیکار سمجھتے تھے، اس کے اندر اس کی ویکسین ہے فلا دوا، فلا مرض کے علاج کے۔ کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، جتنا غور کرو گے جتنا تمہارا یہ فزیکل ورلڈ کا علم بھی آگے بڑھے گا اسی نتیجے پہ پہنچو گے، یہ با مقصد تخلیق ہے، کوئی شے اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، یہ گھاس کا تنکا بے مقصد نہیں، یہ حشرات الارض، یہ جانور، ان میں سے کوئی شے بے مقصد نہیں۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت گری کی ہے اور کیا ہی عمدہ صورت گری کی ہے۔ اب یہاں پر اشارہ اس بات پر ہے کہ تمام چیزوں کا تو خالق اللہ ہی ہے، لیکن ماسٹر پیس انسان، کیا عمدہ صورت گری کی ہے، تمہیں کیسی فضیلت بخشی ہے۔ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے اکثریت پر تمہیں فضیلت بخشی۔ ان دونوں باتوں کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ کم سے کم اس زمین پر تو تم جانتے ہو کہ اس بارات کے دولہا تم ہی ہو۔ زمین پر جتنی مخلوقات ہیں، ٹاپ کی مخلوق انسان ہے، اگر تمہیں اور چیزوں کا نہیں پتا اپنی زمین کا تو معلوم ہے، سب سے زیادہ ایوالوڈ اگر ادھر سے آپ چلیں سائنس کے راستے سے تب بھی انسان ہے۔ اور ویسے بھی عملاً بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کی تمام چیزوں کو، حیوانات کو، مخلوقات کو استعمال کرتا ہے انسان اپنی مطلب براری کے لیے، اسے اللہ نے وہ عقل، وہ سمجھ، وہ فہم، وہ شعور بخشا ہے جو کسی اور کو نہیں بخشا۔ تو اعلیٰ ترین کریچر، خوبصورت ترین ماسٹر پیس مخلوقات میں سے وہ انسان ہے۔ جب زمین کی ہر ہر شے با مقصد ہے تو جو اس بارات کا دولہا ہے وہی شتر بے مہار پیدا کیا گیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، بس وہ اپنا وقت پورا کرے اور جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کے بھینس، اس کے اصول پر دنیا کے معاملات چلیں اور وقت پورا کر کے ہر شخص جو ہے وہ جا کر اپنی مٹی میں مل جائے، قبر میں جا کر لیٹ جائے، کوئی نتیجہ نہیں نکلنا اس کے اعمال کا، اس کی زندگی بے مقصد ہے، وہ یہاں پر شتر بے مہار بھیجا گیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بالکل بے مقصد پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو انسانی زندگی بے معنی ہے، مہمل ہے، عبث، بے مقصد۔ اور پھر وہ ساری بات بھی صحیح ہے کہ یہ تو شاید تفریح ہے جو دیوی دیوتاؤں نے بنائی ہے اپنی کھیل کے لیے۔ با مقصد تبھی تک یہ قرار پائے گا کہ جب یہ تصور ہو کہ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا، موقع دیا گیا، چانس دیا گیا، دونوں راستے کھلے ہیں، اپنے آپ کو لگام دے کر رکھے، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، یا اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دے، اپنی زبان کو بھی، اپنے وجود کو بھی، اللہ اور رسول کی دی ہوئی ہدایت کا انکار کرے، ان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کا چیلا اور ایجنٹ بن کے رہے، اس کے ایجنڈے کو ساری زندگی آگے بڑھاتا رہے، اور اللہ اور رسول کے ماننے والوں کے لیے قافیہ حیات تنگ کر دے، اور پھر بھی کوئی فرق واقع نہ ہو، موت سب کو برابر کر دے، تو واقعتاً یہ تو پھر انسانی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہوا۔ اسی لیے اگلے الفاظ کیا ہیں کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ لوٹنے کا تصور اللہ کے ہاں پہنچ، واپس پہنچ کر، اور حساب کتاب کا تصور ہے تو پھر انسانی زندگی بامانی ہے، بامقصد ہے، ورنہ اس سے زیادہ لایعنی کام کوئی نہیں۔ جو لوگ یہاں پر مظلوم ہیں، جن کا خون نچوڑا گیا، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی گئی، وہ بھی برابر ہوں، اور جو خون چوسنے والے طبقات ہیں اور اپنے اختیارات کا حد درجہ ناجائز استعمال کرنے والے، وہ بھی برابر ہو جائیں، تو پھر واقعتاً یہ ایک بے مقصد تخلیق ہے۔ اور کیا تم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بے مقصد کام کرے گا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اس نے تو گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، سب کا خالق وہی ہے، لیکن اس نے جو تمہیں اختیار دیا اس کا تم نتیجہ دیکھتے ہو، کچھ اللہ کا انکاری ہیں، کچھ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ چوائس بھی اللہ نے دیا ہے انہیں، اختیار، وہ چاہتا تو نہ دیتا، وہ چاہے تو اب بھی سلب کر لے، لیکن اس نے یہ کائنات ہمیں بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے، اور اس کے لیے اختیار دینا اس کی مشیت ہے. جو پورا فلسفہ حیات ہے اس دنیا پر، اس کا یہ لازمی حصہ ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا نظام ہے. لیکن باہر کیف لوٹنا اس کی طرف ہے، نتیجہ نکل کر رہے گا، اور اس کی عدالت میں پہنچنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، ایک وسوسہ یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیسے لے گا وہ حساب کتاب، اربوں کھربوں انسان اور ان میں سے ہر ایک کی زندگی، کسی کی 70 سال 80 سال 90 سال، اس میں ایک ایک لمحے کا ریکارڈ، کوئی کام اس نے جلوت میں کیے، کوئی خلوت میں کیے، کوئی دن کی روشنی میں کیے، کوئی رات کی تاریکی میں کیے، کوئی کیے برے ارادے سے ظاہرا نیک بن کر رہا، کہاں سے حساب لے گا؟ یہ ایک وسوسہ آ سکتا تھا. چنانچہ اس کا ازالہ اگلی آیت میں ہو گیا، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یا جو زمین میں ہے، سب کا علم، علم کامل رکھنے والا ہے. نمبر ایک، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، ایک سٹیپ آگے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہراً کرتے ہو، جو کام چھپا کر کرتے ہو وہ بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تمہارے غیب اور شہادہ کو وہ خوب جانتا ہے. اس سے بھی ایک آگے سٹیپ، واللہ علیم بذات الصدور، اور اس کا علم صرف یہیں تک نہیں ہے، اس کی رسائی کہاں تک ہے، جو کچھ انسانوں کے سینوں میں ہیں، نیتیں، محرکات عمل، عزائم، تمنائیں، آرزوئیں، ان سب سے بھی واقف ہے. ویعلم واللہ علیم بذات الصدور، جب وہ ہر شے سے اس درجے واقف ہے تو اس کے لیے امتحان لینا کوئی مشکل نہیں. یہ چار آیات ہیں پہلی جن میں ایمان باللہ کا تذکرہ تھا، وہ ایمان کے جس کو، وہ یقین اور ایمان جو آج کل بڑا مزبحل ہے ہمارا، وہ ایمان کے اس دیے کو، ٹمٹماتے ہوئے دیے کو بجھانے کے لیے ہر طرف سے آندھیاں چل رہی ہیں، لیکن اس کی بنیاد میں ہمارے لیے جو اصل سورس ہے وہ یہ قرآن. انشاءاللہ اس کو مطالعے کو آگے بڑھائیں گے. پہلی چار آیات میں ایمان باللہ کا ذکر، اگلی دو میں ایمان بالرسالت، پھر ایک آیت میں ایمان بالآخرت، اس کا احاطہ کیا، پھر اس کے بعد ایمان کی پرزور دعوت ہے. یہ انشاءاللہ مطالعہ آگے بڑھے گا. حالات حاضرہ کے حوالے سے دو باتیں ہیں جن کا تذکرہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا ہے، اور اب سب جانتے ہیں کہ بجٹ کو پیش کرنا حقائق کو پیش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود ایک شعبدہ بازی ہے اور ایک فنکاری ہے، چنانچہ اسے نہایت ہی مہارت اور فنکاری کے ساتھ پیش کر دیا گیا. یہاں تک عام آدمی کے لیے ریلیف کی بات ہے، وہ تو بس ایک آرزو ہی ہے کہ جو آدمی کرے، جس کا عالم واقعہ سے کوئی تعلق نہیں. ابھی آپ نے دیکھا تھا پچھلے چند مہینوں میں بڑے بیانات اوپر سے آ رہے تھے، مہنگائی کو ختم کیا جائے گا، اس کے آگے روک لگائی جائے گی. جتنے بیانات آ رہے ہیں اتنی ہی مہنگائی بڑھ رہی ہے. ایک طرف بیان آتا ہے کہ مہنگائی کے سیلاب کو روکنا جو ہے وہ حکومت کا مشن ہے، اور اسی سانس میں کہا جاتا ہے کہ آج سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو شعر ہے کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا. لہذا جتنے بھی دعوے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ماہرین معاشیات جو ہیں وہ کافی عرصے سے پوری قوم کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ہماری ملکی معیشت کا گراف پچھلے چند سالوں میں خوفناک حد تک نیچے آیا ہے. حکومتی دعوے وہ اپنی جگہ کچھ بھی ہوں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. چنانچہ جو تجزیہ نگار ہیں اور ماہرین معاشیات ہیں، کم سے کم یہ غنیمت ہے کہ اخبارات میں ان کے تجزیے چھپتے ہیں، کالم آتے ہیں، اور تصویر کا یہ رخ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کا تعلق کچھ نہ کچھ حقیقت کے ساتھ ہے. اور شدید اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم بہت ہی خوفناک معاشی بحران سے دوچار ہونے والے ہیں. میرے نزدیک جو سب سے قابل توجہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 پر جو ہم نے یو ٹرن لیا تھا اور اس میں ہم نے جو ملکی مفادات کے حوالے سے بڑے سنہرے خواب دکھائے تھے کہ یہ ہمارا جو فیصلہ ہے اس کے یہ عمدہ نتائج ظاہر ہوں گے، ہماری کشمیر پالیسی جو ہے اس کو تقویت ملے گی، ہمارا یہ جہادی جو ہے کشمیر کے اندر جہاد اس کو فروغ ملے گا، بھارت کے مقابلے میں اب امریکہ پاکستان کو زیادہ اہمیت دینے پر مجبور ہوگا، اور ہم نے گویا کہ ایک بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے. یہ 9/11 پر جو ہم نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ ہم ایک دھمکی کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اس کے نتیجے میں بھارت جو ہے وہ اپنی زخم چاٹ رہا ہے، تل بلا رہا ہے. یاد ہے آپ کو یہ ساری باتیں؟ ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے، لیکن اس وقت پریس میں بھی یہ بات بہت آتی رہی کہ بھارت کو ہم نے اسٹریٹجیکلی بہت بڑی شکست سے دوچار کر دیا یہ کام کر کے، اور اب پاکستان جو ہے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ بن کر، اب ظاہر بات ہے کہ امریکہ اسی کو ترجیح دے گا اور یہ اب آگے ترقی کے رستے کھلیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ معاشی ترقی کے راستے دروازے سارے کھل جائیں گے ہمارے. پاکستان ایک مثالی معاشی اعتبار سے مستحکم ریاست میں تبدیل ہو جائے گا، ایک زبردست معاشی انقلاب اس ملک میں آنے والا ہے. یہ فوائد گنوائے گئے تھے، اور میں صرف یاد کروا رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے وہ سارے جو محل سنہرے محل ہم نے تعمیر کیے تھے وہ سب چکنا چور ہوئے، یہاں تک کہ جس پہ سب سے زیادہ ایمفیسس تھا کہ معاشی ترقی کا رستہ کھلے گا وہ اب بدترین صورتحال سے دوچار. کم سے کم ان حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، باقی ہو تو وہی رہا ہے کہ جو حالات پر اختیار تو انہیں نہیں ہے، سبق تو سیکھیں کم از کم، وہ بھی سیکھیں اور پوری قوم بھی سیکھیں. دوسری بات جو ہے جس کا تعلق بڑی خبر ہے آج کی، میں نے اس کو مختصر کر دیا پہلی بات کو بھی، ابو مصعب زرقاوی کی جو شہادت ہے آج کی ایک بڑی خبر ہے. بش نے اور بلیئر نے اسے فتح قرار دیا، لیکن سب سے زیادہ خوش کون ہے اس پر؟ اسرائیل نے اسے فتح عظیم قرار دیا. اس سے جو بات بالکل واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ امریکہ ہو یا برطانیہ، بش ہو یا بلیئر ہو، سب اصل میں اسرائیل کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اصل میں تو اس کا دیا ہوا یہ سارا ایک راستہ ہے، ایجنڈا ہے جس کی تکمیل میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور اسرائیل، ظاہر بات ہے کہ یہود بنی اسرائیل، جن کے بارے میں قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں، تو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جس بات پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، اگر اسی بات پر ہم بھی خوش ہوں تو ہم اپنا مقام خود متعین کر لیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. زبان سے ہم لاکھ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں اور فلاں ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ہمارا مقام معین ہوگا اس پیمانے سے. اگر تو ہم بھی انہی کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے ہمارا بھی وہی مقام. اس میں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ ابو مصعب زرقاوی جو بھی کر رہے تھے، ایک بات تو واضح تھی کہ وہ فرعون وقت کو للکارنے اور اس کے سامنے نہ جھکنے کا ایک عزم. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ایک دھمکی کے اوپر سجدہ ریز ہو جائیں، لیٹ جائیں، ہر بات مان لیں. ایک یہ کہ ہوا کرے وہ دنیا کا فرعون وقت، ہم تو آگے نہیں جھکیں گے اس کو. اور اگر یہ اس بنیاد پہ ہو کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے، ہم کائنات کی عظیم ترین ہستی، اس قوت کے ماننے والے، اور اس پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہے، اس بنیاد پر جو عظیمت کا رستہ اختیار کرے وہ تو یقیناً بہت قابل قدر بات ہے. اور اس کی شہادت ظاہر بات ہے کہ وہ تو شہادت ہی کے لیے نکلے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ایسا ہر شخص جان ہتھیلی پر لیے پھر رہا ہے. تو شہادت کا ہو جانا تو کوئی انہونی بات نہیں ہے، وہ تو ان کے لیے، بلکہ جیسے کہ آیا بھی ہے کہ یہ تو اس سے کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ایک عظیم شے ہے جو حاصل ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ اس سے وہ جد و جہد کا خاتمہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ معاملہ اب ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیا. ایک دو افراد کو آپ ختم بھی کر دیں، بلکہ حقیقت تو یہ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنا آپ نے اسامہ کو ایک بنایا، اپنا ایک ٹارگٹ اور پروپیگنڈے کے حوالے سے اس کو ہدف بنایا گیا، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا گیا وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان مجاہدین کو دبانے کی جو کوششیں کی گئیں اور ظلم و ستم کے جو سارے معاملات کیے گئے، اس کے نتیجے میں وہ جہاد جو ہے، جذبہ جہاد اور وہ بھی بڑا ہے، اور بے شمار اسامہ جو ہے وہ جنم لے چکے، اس کا انہیں بھی احساس ہے، وہ بھی ڈر رہے ہیں. اس سے حالات میں فرق واقع نہیں ہوگا، اندر سے ریزسٹنس اور بڑھنے کی انہیں جو ہے وہ خطرات اور خدشات نظر آ رہے ہیں. تو یہ کوئی افراد کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر انسان بہت دلگیر ہو، اب یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے معاملہ، اور جو بھی ہیں اس سے کوئی دل برداشتہ ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ابو مصعب زرقاوی کے لیے جو اعلان کیا گیا تھا، اس کے سر کی جو قیمت رکھی گئی تھی، اس کا اشتہار آج کے نوائے وقت کے جو فرنٹ پیج کے اوپر موجود ہے، جو امریکہ کی طرف سے چھپتا رہا، اس میں اس شخص پر جو فرد جرم عائد کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ بے گناہ خواتین اور معصوم بچوں کا قاتل، سبحان اللہ، جو سب سے بڑا قاتل اور سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور دنیا میں بے گناہوں کا سب سے بڑا مجرم ہے ان کو قتل کرنے کا، وہ یہ الزام لگا رہا ہے اور اس کے سر کی یہ قیمت رکھی گئی ہے. تو یہ ایک لاٹھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مظاہر تو ہو سکتے ہیں، حقیقت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اور وہ جو کسی نے کہا کہ جو گرک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کی تمام کوششیں جو ہیں وہ حق کو دبانے میں ناکام رہتی ہیں. حق انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا، اور باطل کے لیے ان الباطل کان زہوقا، اس کے لیے مٹ جانا اور محو ہو جانا ہی اس کا مآل کار ہے، انجام کار ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمانی جذبہ پیدا فرمائے، ایمان و یقین کی دولت سے ہمیں مالا مال کرے، اور ایسا کہ پھر ہم باطل کے سامنے جھکنے کی بجائے سٹینڈ لینے والے بنے، اپنے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.